لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغوا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أرت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 23 پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایام حج اور اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے واقعات قرآن کی روشنی میں آپ کی گوش گزار ہو رہا ہوں. اور میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کٹھن امتحان لیے, اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا. معتبر تفاسیر ہمارے سامنے ہیں, ان سب کا عرق اور اس کا ماحصل یہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق سے ہجرت فرما کر شام تشریف لے گئے. اپنا ملک اپنا شہر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ترک فرما دیا. اور یہ بھی ضمناً عرض کیا گیا جو آپ کے ذہن میں ہوگا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں, ایک کا نام حضرت ہاجرہ اور ایک کا نام حضرت سارہ. حضرت سارہ سے جو اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت ہاجرہ سے جو اولاد آپ کی یہاں ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. بعض لوگوں نے اس میں اگرچہ ہمارے اکابر کے بھی اقوال, لیکن اس میں اصح یعنی صحیح قول کیا ہے, ہوا یہ کہ بعض بنی اسرائیل نے جن کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوا, جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, تو دونوں میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ واقعی قربانی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بنی اسرائیل یہ فضیلت اپنی برادری کو دینے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ قربانی کا یہ ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا, جبکہ صحیح قول اور معتبر اقوال اور بے شمار حدیثوں سے اس کا پتہ لگتا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اور اس واقعے کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت سارہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں. یہ انہوں نے جب یہ اپنے شوہر کو مشورہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ وحی آئی کہ اپنے زن اور فرزن کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کوئی وجہ نہ پوچھی, اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے. یہ ہم کسی وقت تاریخ مکہ پہ جب گفتگو کریں گے تو عرض کریں گے کہ اس زمانے میں مکہ کیا تھا. ایک چٹیل میدان تھا, پانی کا سلسلہ سرے سے وہاں نہیں تھا, جہاں اس وقت کعبہ ہے ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ جیسے کوئی عمارت آندھی یا طوفان سے بہ جائے اور وہ عمارت بہنے کے بعد اس کا ملبا دوسری زمین تو نشیب میں ہوتی ہے اور اس کا ملبا ایک ڈھیر جیسا بنا ہوتا ہے, یہ اس وقت یہ ملبا وہاں موجود تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا, اس کے بعد میں ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دیکھ بھال کی, یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اس طوفان میں کعبے کی عمارت گر گئی اور گرنے کے بعد ایک ٹیلا وہاں موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ اور ان کے صاحبزادے کو اس ٹیلے کے قریب چھوڑ دیا. مکہ کا ایک نام مکہ بھی ہے, ایک نام اس کا بکہ بھی ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ فرمایا بے بکتین, اس کو بکہ بھی کہتے ہیں, اور ایک نام اس کا ام القرا. قرا اصل میں عربی میں زمین کو کہتے, ام القرا کا مطلب بظاہر ہوگا زمین کی ماں, لیکن ام کے ایک معنی ماں کے ہیں تو ایک معنی اصل کے بھی. تمام زمین کی اصل یعنی اس کا سینٹر. اس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زن اور فرزن کو چھوڑا, اور یہ بالکل اسی جگہ چھوڑا جہاں آج حرم شریف کا اگر آپ معائنہ فرمائیں تو جہاں اس وقت زمزم شریف ہے, وہاں اپنے زن اور فرزن کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے. یہ ایک طویل واقعہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے, ایک چٹیل میدان میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جب جانے لگے, اپنی اہلیہ اور اپنے فرزن, تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی. ابراہیم یہ کیا معاملہ, یہاں تم کس کے سپرد کر جا رہے؟ تو ہمیں تفسیر میں اس کے دو جواب ملتے. ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, میں تمہیں چھوڑ جا رہا ہوں. دوسرا ایک جملہ ہمیں تفسیر میں یہ ملتا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا اس چٹیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. تو حضرت ہاجرہ نے کہا بس اب ہمیں اطمینان, اس لیے کہ جس کے سپرد تم کر کے جا رہے ہو ہمیں امید ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے. ایک بڑی لمبی تفصیل, ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر آتے, اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے براق پر تشریف لایا کرتے, گاہے گاہے اپنے بال بچوں کو دیکھ کر چلے جاتے. زمزم شریف کا کنواں بھی یہیں سے پیدا ہوا, جو تفصیل ہے جسے ہم ایک عنوان بنا کر کسی اور وقت میں بیان کریں. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی گویا والدہ یہ دونوں یہاں رہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں ہونے سے ان اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبیح اللہ ایک لقب ہے, اور ایک لقب ان کا ابو العرب بھی. یہ سلسلہ وہاں سے تولد اور یہ سلسلہ اولاد کا پھیلنے کا کیسے چلا, اس میں ابن کثیر کی تفسیر یہ ہے کہ ماں بیٹے دونوں وہاں زمزم شریف نکل گیا, صرف وہ پانی پی کر کے گزارا کرتے. اب ظاہر ہے کہ جب پانی مشہور اور معروف ہو گیا تو کچھ آسمانی پرندے بھی وہاں آنے لگ گئے. جب پرندوں کی وہاں اچھی خاصی آبیاری ہو گئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی خوراک جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پرندوں کو شکار کرتے, شکار کرنے کے بعد لاتے, پرندوں کا گوشت کھاتے اور زمزم شریف پیتے. اور خالی زمزم شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک حیات کا ایسا عنصر رکھ دیا کہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں رہے, یہ حدیث میں موجود ہے مضمون, کہ دن رات کوئی کھانا نہ کھائے صرف زمزم پیتا رہے تو کبھی بھی اس آدمی کی موت بھوک سے واقع نہیں ہوگی. اب ایک حدیث میں یہ مضمون ہے, ایک وفد مکہ آیا جب حضور مدینہ شریف میں, یہ 10 یا 15 دن رہنے کے بعد جب مدینہ منورہ واپس گئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کیا کام کیا تم نے وہاں, ساری تفصیل بتائی. ضمناً حضور نے ان سے یہ پوچھا, اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم جب 10-12 دن مکہ میں رہے تو کھاتے کیا رہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کھاتے رہے, خالی زمزم شریف پیتے رہے. حضور نے ارشاد فرما واللہ اگر تم 10 برس بھی مکہ میں رہتے اور صرف زمزم شریف پیتے تو یہ زمزم شریف ہی تمہیں کفایت کرتا, یعنی تمہاری موت واقع نہیں ہوتی بھوک سے بلکہ وہی تمہیں کفایت کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک غذائیت کا عنصر رکھ دیا بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، اس سے کوئی تشبیہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں، صرف سمجھانے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مریض کا کھانا اگر چھوٹ جائے، پینا چھوٹ جائے، مریض بے ہوش ہو جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو گلوکوز کی غذا دی جاتی، حالانکہ وہ بظاہر پانی ہوتا ہے، مگر گلوکوز ایک آدمی کے زندگی کے لیے ایک غذا ہے، تو اس کو انجیکشن کے ذریعے سے گلوکوز جو بظاہر ایک پانی ہے وہ اسے دیا جاتا ہے، جس سے مریض زندہ رہتا ہے اور اس کی بھوک میں وہ کفایت کرتا ہے۔ بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم میں بھی وہ خوبی رکھ دی کہ کوئی آدمی ایک لقمہ بھی نہ کھائے اور صرف زمزم شریف پیتا رہے، تو وہ آدمی زمزم کے پینے سے اس نے اتنی حیات اور زندگی کے وہ آثار جو غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں وہ آثار پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی کی موت واقع نہیں ہوگی۔ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، اس قافلے کی جیسے مکہ کی آبادی ہوئی، وہ آبادی کیسے ہوئی، ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو سب چٹیل میدان، نہ یہاں کوئی آدمی ہوگا، نہ انسان، نہ پانی کا کوئی سلسلہ۔ اچانک اس قافلے کی نظر ایک آبی پرندے پہ پڑی، یعنی وہ پرندہ جہاں پانی پایا جائے تو وہ پرندہ جو ہے وہ موجود ہوتا۔ اس قافلے کی نظر جب پرندے پر پڑی تو لوگوں نے کہا یہاں کوئی پانی کا سلسلہ ضرور ہے۔ اب کیا ہوا، پورے قافلے والے لوگ ٹھہر گئے، دو چار آدمی کو خبر گیری کے لیے بھیجا، وہ دن بھر تلاش کر کے انہوں نے پتا لگا لیا کہ یہاں ایک چٹیل میدان میں ایک بڑے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور وہاں اگر ہم پڑاؤ ڈال لیں تو ہماری زندگی کے لیے وہاں آثار کا۔ قافلہ وہاں آیا، حضرت ہاجرہ سے ان کے مذاکرات ہو، کہ ہم یہاں رہنا چاہتے، فرما زمین اللہ کی، رہ جاؤ، لیکن ایک معاہدہ ہے، وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم جو جی چاہے کرو، جہاں مکان بناؤ، جہاں چاہو رہو، لیکن زمزم شریف پر میرا قبضہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلے والے زمزم پر قبضہ کر لیں تو پتا چلا کہ جن کی برکت سے زمزم ملا انہی کو محروم کر دیا جائے۔ انہوں کا ہمیں یہ معاملہ منظور ہے۔ اب چنانچہ یہ آبادی وہاں رہی، اور ایک تحقیق یہ ہے کہ جو قبیلہ یہاں سے گزر رہا تھا اس کی اصل میں عربی زبان، یہی اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، ایک شادی کے بعد ایک حکمت تھی، انہیں طلاق دے دی گئی، دوسرا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں ہوا، اور یہیں سے یہ سلسلہ عرب آبادی کا شروع ہوا۔ اس لیے ایک اصطلاح میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیع اللہ بھی ان کا لقب ہے، اور ایک لقب ان کا ابو العرب بھی ہے، کہ عرب کی آبادی یہیں سے جاری اور یہیں سے پھیلی۔ اب کیا ہوا عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے یہاں سے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے، اس میں حکمت ہے شاید میں اور آپ نہ سمجھ سکیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وعدہ یہ تھا کہ جب آپ آئیں تو آپ گھوڑے سے نہیں اتریں، اپنے بیوی اپنے بچے کی خیر خیریت معلوم کر کے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں، حکمت اللہ کی یہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اذن دے دیا کہ جب بھی آپ مکہ جائیں، کچھ دن اگر آپ وہاں قیام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت۔ تو اس طرح اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رکنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کے سرزمین پر رکے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مختلف اقوال، تمام اقوال پر نظر ڈالنے سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریفہ اس وقت تقریباً 13 برس کی ہوگی، یعنی اتنے کہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یا کچھ کم کہہ لیں، 13 سے زائد کا کوئی قول بہرحال ہماری نظر سے نہیں گزرا، زیادہ تر اقوال یہ کہ ان کی عمر 13 برس کی ہوگی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رات میں آپ نے یہاں قیام فرمایا، رات میں قیام کرنے کے بعد میں ایک خواب آپ نے دیکھا، وہ خواب آپ نے یہ دیکھا، کوئی حاتیف غیب یعنی غیب کی طرف سے کوئی یہ خبر دے رہا کہ اے ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، چونکہ مطلق تھا کہ کچھ قربان کرو اللہ کی راہ، انہوں نے بہت سارا پیسہ دولت جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ آپ نے خیرات کیا۔ رات میں پھر وہیں لیٹے تو لیٹنے کے بعد پھر ایک خواب آیا اور پھر کسی حاطف غیبی نے کہا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، جو کچھ مال اور متاع سے ممکن تھا اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ تیسرے دن پھر لیٹے تو پھر کہا گیا کہ ابراہیم ہماری راہ میں کوئی عظیم قربانی کرو، اور اس کے بعد آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لٹا کر اور اسماعیل علیہ السلام والسلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ یہ جب آپ نے خواب دیکھا سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اشارہ یہ ملا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں علماء مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں اس آیت سے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیت سے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب میں دیکھنے سے کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا انہوں نے عزم مصمم کر لیا، فرماتے یہی دلیل ہے کہ انبیاء کرام کے خواب میرے اور آپ کی طرح خواب نہیں ہوتے بلکہ ان کا ہر خواب وحی الہی ہوتا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی خواب میں ان کو القا فرما دیتا ہے کہ میری منشا میری مرضی جو ہے وہ یہ ہے، اس لیے انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوا کرتے۔ کتاب الوحی بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آغاز کیا تو نیت والی حدیث پہلے رکھی اور اس کے بعد وہ حدیث نقل کی جس کا تعلق وحی سے ہے۔ وہ کئی قسم وحی کی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو دھیمی سی ایک گھنٹی جیسے بجتی، یہ تو بہت زور سے بجتی، بہت ہی خفیف اس قسم کی آواز آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے جو چاہتا کلام فرما لیتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، صادق رویا سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام رات میں جو خواب دیکھتے صبح اٹھنے کے بعد وہی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں انہیں بیان فرمائی، تو انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی کی دو قسمیں امام بخاری نے اور علماء نے بھی اتفاق کیا، ایک قسم تو یہ ہے وحی خفی، یعنی دل میں کسی بات کو ڈال دینا جس کو القا کہتے ہیں۔ پھر القا کی بھی دو قسمیں اور وہ یہ ہے کہ نبی پر جب القا ہو وہ وحی ہوگی، اللہ کے ولی پر اگر القا ہو تو عزیزان گرامی وہ وحی نہیں ہوگی، وہ القا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خفی حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے سینے میں ڈال دیا۔ جیسا کہ فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہد کی مکھی کے سامنے جبریل امین آئے اور انہوں نے کچھ کلام کیا، ایسا نہیں، بلکہ شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈال دی۔ القا کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، وہ کیا ہیں، ایک تو یعنی وہ چیز جو غیب سے کسی طرح آدمی محسوس کرے، اس کی دو قسمیں اس معنی کر ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ کا ارشاد اور ایک شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا، ایک شیطان کا وسوسہ بھی۔ اب یہ معلوم کرنا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں عزیزان گرامی ان کا مقام ہے، ورنہ عام آدمی اس میں دھوکہ کھا جاتا، دھوکہ کھا جاتا۔ حضرت داتا گنوش علی حجویری اپنی معروف کتاب کشف المحجوب میں اس کی تعریف یوں بیان کرتے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے، آپ کے پیر میں کوئی پھوڑا یا زخم، آپ کے ایک مرید داتا صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے کندھے پہ رومال تھا، ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد کے پیر میں زخم ہے، یہ رومال اگر پھاڑ کر میں پٹی باندھ دوں تو بڑا اچھا رہے گا، پیر صاحب کو افاقہ اور آرام ہوگا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو بہت بہترین رومال، اس میں سے اگر میں پھاڑوں تو رومال ضائع ہو جائے گا، یہ وسوسے دل میں آئے۔ اور ایک منزل پہ جب رکے تو مرید نے داتا صاحب سے پوچھا، حضور یہ جو القح الہام، یہ کیسے پتا لگے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ، اور یہ کیسے پتا لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے القح؟ داتا صاحب بہت بزرگ تھے، کشف المحجوب، اور خود بھی کشف المحجوب تھے، ساری حجاب ان کے نزدیک کشف نے سب دیکھ لے۔ آپ نے اپنے مرید کو بٹھا کر فرما، سنو اس کو سمجھنے کے لیے میں آسان ترجمہ کرتا ہوں، میں جب تمہارے آگے جا رہا تم میرے پیچھے، تو دل میں جب تمہارے یہ خیال آیا کہ رومال پھاڑ کر میرے پیر میں پٹی باندھ دوں، فرما یہ تھا القا، یہ تھا القا۔ دوبارہ جب خیال آیا کہ رومال ضائع ہو جائے گا، یہ تھا شیطان کا وسوسہ۔ تو شیطان کا وسوسہ اور اللہ کی طرف سے القا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ پہچان لے۔ دوسرا سن لیجیے آسان کے لیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات، امام شتنونی نے بہجت الاسرار میں لکھا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہا، ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوا، ایک چمک، اور چمک کے بعد میں ایک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دیں، تمام حرام چیزیں جو ہیں وہ تجھ پر میں نے جو ہیں وہ حلال کر دیں۔ حضرت غوث اعظم جب سنا تو فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے یہ پڑھا سارا نور سارا سما بالکل کافو، کوئی نور نہیں کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد آواز آئی، آپ پہچان گئے شیطان کا وسوسہ تھا، آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرا علم بچا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر تو جاہل ہوتا تو گمراہ ہو جاتا، مگر تو تیرے علم نے تجھے بچا دیا۔ حضور غوث پاک نے فرما، اچھا جاتے میں بھی دھوکہ دے کر جاتا، ارے کمبخت، اگر علم بچا سکتا تو تیرے پاس علم کی کیا کمی تھی، تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا، مجھے تو میرے رب نے بچایا، میرے رب کے کرم نے بچایا۔ تو دیکھیے سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، بات کہیں دور نہ چلی جائے، اصل موضوع رہ جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی جو انبیاء پر وحی ہے یہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس پر یہی آیت قرآن مجید فرقان حمید کی دلیل ہے۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور یہ مجھے یہ کام سر انجام دینا ہے۔ ایک تھوڑی سی بات ذہن میں آپ محفوظ کر لیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ جتنے بے دین جتنے مذہب گزرے سب کے سب کی کرامات، یہ سارا معاملہ خواب ہی پر ڈیپینڈ کرتا۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں، وہ کیا کرتا ہے، خواب میں مجھے یہ ہوا، خواب میں یہ ہوا، خواب میں یہ ہوا۔ کمبخت نہ جانا کہ یہ خواب شریعت کے مطابق بھی ہیں یا نہیں، یہ وہ نہیں جان، وہ یہ سمجھا کہ یہ بھی انبیاء کی طریقے سے جو ہیں وہ وہی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر پیر کو آپ دیکھیں جب مریدوں کے سامنے بیٹھے خواب میں اپنی کرامتیں جھاڑے گا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، یہ دیکھ، تاکہ مریدین جو ہیں وہ سیٹ رہیں کہ بھئی ہمارے پیر صاحب کو بڑے بڑے زبردست قسم کے خواب آتے ہیں، بس اس وقت زمین پر اگر کوئی پیر ہے وہ یہی پیر ہوگا۔ ایک کمبد گزرا ہے گوہر شاہی، مرمرا گیا، اللہ نے مسلمانوں کو نجات دی، اس کی کتابیں آپ پڑھیں، سارے خوابی الہامات کی جناب ایک بھرمار ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب ہوتا کچھ ہے لیکن اس کا معنی اور ترجمہ کچھ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس خواب کے سب سے بڑے ماہر جو اس دور میں گزرے ہیں، یعنی اس امت محمدی، علامہ محمد ابن سیرین، صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے تعبیر پوچھتے، تعبیر خواب کچھ ہوتا، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان کا حجاج بن یوسف سے معاملہ چل رہا، یہ مکہ کے حاکم تھے یزید کی فوج کو شکست دینے کے بعد یہ مکہ کے حاکم بن گئے. اب حجاج نے ان پر چڑھائی. اس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا کہ حجاج میں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر میں کشتی ہوئی, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جناب عبد الملک بن مروان جو اس وقت کا خلیفہ اس کو زمین پر پچھاڑ دیا اور اس کو زمین سے لگا دیا, یعنی جکڑ دیا زمین پر. اب جب آنکھ ہوئی تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے کہو کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا, آپ اس کی تعبیر بیان کر دی. محمد ابن سیرین تعبیر رؤیا میں, ان کی ایک کتاب بھی اس مسئلے پر تعبیر رؤیا, وہ عربی میں کتاب, تو گویا ان سے جا کر پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا. جب یہ صاحب محمد ابن سیرین کے پاس گئے وہ سمجھے شاید یہ ایسی معمولی قسم کے آدمی ہوں گے. کہا جی ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ جناب اس نے عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ دیا اور مکہ کی زمین میں اس کو گاڑ دیا, پیوست کر دیا. محمد ابن سیرین نے اس آدمی کو نیچے سے اوپر تک دیکھا, فرما تو جھوٹا, تو جھوٹ بول رہا. یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے, یا تو یہ خواب دیکھے گا عبد الملک بن مروان یا یہ خواب دیکھے گا عبداللہ بن زبیر, تیسرے کو یہ خواب نظر نہیں آئے گا. بھرا اس نے کہا صاحب میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, جا جب تک تو سچ نہیں کہے گا میں تعبیر نہیں بتاؤں. یہ گئے عبداللہ ابن زبیر کے پاس, انہوں نے کہا سب بڑے میاں تو بہت ہوشیار نکل, وہ کہتے ہیں خواب تو نے دیکھا ہی نہیں, یہ خواب تو یا تو عبداللہ ابن زبیر دیکھے گا اور یہ خواب عبد الملک بن مروان. کہنے اچھا اب جا کر تم سچ بتا دو کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا. یہ گئے ان کا حضور معاف کر دیجئے, یہ خواب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ کر اور مکہ کی سرزمین میں اسے جکڑ دیا. فرما اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حجاج بن یوسف میں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر میں جب جنگ ہوگی, عبداللہ ابن زبیر جنگ ہار جائے گا اور عبد الملک بن مروان کا قبضہ مکہ پر ہو جائے گا. کیا آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھاڑا مگر تعبیر اس کے خلاف ہے. تو بھائی کوئی ایسا ویسا خواب نظر آ جائے تو زیادہ خوش فہمی میں مت پڑنا, اس کا خواب کچھ ہوتا ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے, سوائے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% کہتا ہوں کہ یہ میرا خواب ہے. البتہ کیا خواب سچا ہوگا اس پر ہمارے علماء نے کلام کیا, اور وہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی, اب اس میں تردد نہیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا قسم خدا کی اس نے مجھے کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان میرے لباس میں نہیں آ سکتا, شیطان میرے لباس میں نہیں آ سکتا, جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا. اور یہ تو پورا عنوان ہے, اگر ہم کبھی گفتگو کریں اسی پر میں اختصار کر کے, کیا خواب دیکھا؟ سنیے قرآن مجید, فلما بلغ معه السعی, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو خواب کیا دیکھا؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا, خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انی اب بہو کا, گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. ماذا ترا, بیٹا میں نے تو یہ خواب دیکھ لیا, اب بتا تیری کیا مرضی, تیری کیا رائے. اور اس کے محرکات یہ ہیں کہ خواب دیکھ کر جب آپ صبح اٹھے, حضرت حاجرہ سے فرما آج ہم جنگل میں ایک قربانی کرنے والے ہیں. وہ کہا کائی کی قربانی؟ کہا بس ایک قربانی کرنے والے, اسماعیل علیہ السلام کو خوب بنا سنوار دیا جائے اور اسماعیل ہمارے ساتھ جائیں, ایک چھری ساتھ رکھ, رسی بھی ساتھ رکھ لی کہ اب جا رہے ہیں قربانی کے لیے. باپ بیٹے جب اپنے گھر سے منا کی جانب چلے مکہ مکرمہ سے, تو آپ جیتا جانتے ان شیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا, کہنے لگے مائی صاحبہ السلام علیکم, یہ شوہر آپ کے کہاں گئے؟ بچے کو بھی ساتھ لے گئے؟ حضرت حاجرہ نے کہا مجھ سے یہ کہہ کے گئے کہ میں جنگل میں جا کر ایک قربانی کرنے والا. ارے کہا تم سمجھ ہی نہیں پائیں, وہ قربانی تمہارا بیٹا ہے, ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا. انہوں نے کہا او بڈھے لگتا ہے تو سٹھیا گیا, ارے کمبخت کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ اس کے منہ سے نکل گیا بات تو تم صحیح کہتی ہو مگر اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارا شوہر یہ کہتا کہ مجھے رب کا حکم یہی ملا؟ انہوں نے کہا اچھا میرے شوہر نے یہ کہا کہ انہیں رب کا حکم یہی ملا، ارے وہ جائیں بیٹے کو ذبح کریں اور آن کر مجھے ذبح کر دیں، تو شیطان لگتا۔ کہ ہماری اس معاملے میں روئے اٹکا رہا، تو پکا شیطان ہے۔ مایوس ہو کر کے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پکڑتا، ابراہیم کیا قصہ، کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ ارے تم نے نہیں دیکھا حابیل اور قابیل کا معاملہ، کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے یہ اپنے بھائی کو ذبح کر دیا اور اسے قتل کر دیا، آج تک عذاب میں گرفتار۔ ابراہیم مجھے خطرہ کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد تم بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پر او بڈھے تو جھوٹا، کمبخت تو جھوٹا، قابیل اور حابیل کا قتل اس کی حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا اور میری یہ قربانی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو میری قربانی میں اس قربانی میں کتنا فرق۔ بہت سمجھایا ابراہیم علیہ السلام رما دما، اس نے سوچا اب کیا کیا جائے، آخری حربہ یہ تھا کہ پیچھے سے بچے کو برگشتہ کر دیا جائے۔ پیچھے اسماعیل علیہ السلام چل رہے، کہاں صاحبزادے کہاں جا رہے، کہاں ابا حضور کوئی قربانی کرنے؟ ارے ان کا قربانی تم ہو بھائی، یہ تمہارا ابا تمہیں ذبح کرنا چاہتا۔ انہوں کا اچھا او بڈھے، کبھی دیکھا تو نے کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا کریں کیا، تمہارا ابا یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ملا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، جب اللہ کا یہ حکم ملا ہے تو رہے نصیب ہمارے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ کہیں داؤ نہ چلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کی طرف رما دما، اب اس نے دیکھا کہ چوڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کہا ابراہیم میں تمہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام السلام کو روک دیا، رب کریم نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے ابراہیم کو کہو کہ زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اس کو دے مارے، یہ خبیص وہاں سے دفع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر کہہ کر جب شیطان کو دے ماری وہاں سے بھاگا، پھر راستے میں ایک جگہ رکا، پھر وہاں بھی ذلیل ہوا، ایک اور آخری جگہ رکا وہاں بھی ذلیل ہوا، پھر یہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج منا میں قربان گاہ، دونوں باپ بیٹے وہاں پہنچ گئے۔ اس لیے حاجی پر یہ ضروری ہو گیا کہ وہ جب حج کرنے جائے تو یہ واجبات حج میں سے ہے کہ تینوں جگہ 7 کنکریاں وہ ماریں۔ اور روایتوں میں ہے سبحان اللہ کہ فرشتے شیطان کو لا کر اس مقام پر جہاں حاجی پتھر مارتے وہاں باندھ دیا جاتا انہیں لا کر، اور جتنے لوگ اسے مارتے ہیں شیطان کو اس کی مار لگتی ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، علماء نے لکھا کہ شیطان کو مارنے والی کنکریاں اچھی طریقے سے دھو لی جائیں اور دھونے کے بعد شیطان کو مارا جائے۔ عقل کام نہیں کرتی کہ مارنا تو شیطان کو ہے تو کنکریاں پاک صاف کر کے کیوں ماری جائیں۔ بہت سارے ایسے بے سمجھ لوگ بھی ہوتے ہیں، 7 کنکریاں مارنے کے بعد ان کا مولانا تو کہہ رہے تھے واز میں کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا تو جوتے بھی مارنے لگ جا، چپل بھی مارنے لگ جا، حالانکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حاجی کو وہی کام کرنا چاہیے جو سنت نبوی سے ثابت، اللہ اللہ، اور حدیث شریف میں ہے کیا عمدہ بھا کہ یہ جناب کنکریوں کو دھو کر کیوں مارا جا؟ جن کی کنکریاں شیطان کو لگتی، جن کا حج قبول ہوتا ہے، آپ کو سن کے اللہ تعالیٰ کا اکرام اور اس کے رحمت کو سن کر خوشی ہوگی کہ کل قیامت میں یہ کنکریاں آپ کے ترازو میں رکھی جائیں گی۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ کنکریاں اس پلے میں رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ حج کی برکت سے، پیارے مصطفیٰ کی برکت سے، جب یہ کنکریاں نیکی کے پلے میں رکھ دیے جائیں تو وہ نیکی کا پلہ غالب ہوگا۔ اب پہنچ گئے وہاں اور جانے کے بعد اپنے بیٹے کو پیار کیا اور یہ قصہ سنایا۔ فلما بلغ ماہ سایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا۔ بیٹے نے کہا حضور کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب یہ دیکھا، انی اذبحک، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ مازا ترا، بیٹا تیری کیا رہا؟ علماء فرماتے یہ کیوں پوچھا مازا ترا، سیدھا لٹا کر کے چھری پھیر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کٹھن امتحان اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ فرزند راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب یہ خواب بیان کیا، اب دیکھیے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام کو، راہ فرار اختیار کی نہیں، فرمایا قال یا ابتی فل، صاحب زادے نے کہا اے میرے ابا، افعل،
کر گزریے. ما تغمر, جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ کر گزریے. پھیر دیجئے چھری میرے گردن پر. اور مجھ سے جو آپ نے پوچھا ماذا ترا, تیری کیا رائے ہے, تو کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ چھری چلا کر دیکھیے, اپنے اس فرزند کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا اور پیشانی کو چوم لیا. اور بعض علماء مفسرین نے کہا حضور میری چند نصیحتیں آپ یاد رکھ, کچھ وصیتیں یہ ہیں کہ آپ چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیجئے گا, بجائے یہاں چہرے کی طرف گردن سے بلکہ اوپر گردن کی طرف سے آپ چھری پھیریں, اور میرے کپڑے اتار لیجئے گا. صاحبزادے نے جب یہ وصیتیں کی تو ابا نے کہا بیٹا اس کی کیا وجہ, وہ جانتے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ چہرہ میرا زمین کی طرف کیجئے, گردن کی جانب سے چھری چلائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے لڑکے صاحبزادے کا چہرہ آپ کے سامنے ہو, کہیں امتحان میں تاخیر نہ ہو جائے. چہرہ دیکھ کر کے کہیں محبت صاحبزادے کی محبت کہیں دل میں جگہ نہ کر جائے, اور اس کام میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ اس کام میں جلدی ہو جائے. کپڑے کو اتار لیجئے تاکہ اس کپڑے پر خون نہ لگے, اور یہ صاف ستھرے کپڑوں میں مجھے کفن دیجئے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے خون آلود کپڑے لے جا کر میری اماں کو دے دے, تاکہ رات دن وہ دعا کرے کہ مولا اسماعیل کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. بس دیکھ لیا کہ صاحب زادہ ان کا معاون اور مددگار. لیجئے صاحب, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری اپنے صاحب زادے کے گردن پر رکھی, اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی, 80 برس سے ان کی عمر تجاوز کر گئی, اور 80 برس کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. مجھے بتائیے بڑھاپے میں کوئی اولاد ملے اس سے بہت زیادہ آدمی کو محبت, بہت زیادہ انسیت ہوتی, مگر نبیوں کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام قسم کی محبتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں قربان کر دیتے ہیں. وہ وقت آ گیا کہ بیٹے کو لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد جب چھری چلائی اللہ اکبر, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, اور یہ واقعہ قرآن کا متن بن گیا. وہ نادیناہ ایا ابراہیم, تو ہم نے انہیں ندا کی اے ابراہیم قد صدقت رویا, پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, تو اپنے خواب میں سچا ثابت ہوا. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئی. جبریل امی ایک دمبا جنت سے آنن فانن میں ہانپتی ہوئی آئے, اور وہ 40 سال سے جنت میں چر رہا تھا, اور اسے لے کر جبریل امی نے صاحبزادے کو اٹھایا, کہا آپ اس دمبے کو فدیے میں, اس مینڈے کو فدیے میں ذبح کریں. اور ذبح کرنے کے بعد کہا کہ صاحبزادے یہ قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائیے, جو مانگو گے دیا جائے گا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میری اولاد سے, میری نسل سے جو خالصتاً اللہ کا ماننے والا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرک اور کفر نہیں کہتا, مولا ان سب کی مغفرت فرما دے. رب کریم نے فرمایا یہ وقت مستجاب ہے, ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. معلوم ہوا کہ میں اور آپ اس معنی کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں, ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل, مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. آخر میں پیارے مصطفیٰ انہی کی اولاد سے جلوہ گر ہوئے. یہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. مجھے اور آپ کو تو نقل کرنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے بیٹے کو ذبح کیا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو یا بکرا ذبح کرو, ہم تو نقل کرنے میں پورے نہیں اترتے, اور انہوں نے اصل کو کیسے کر دکھایا کہ واقعی اپنے فرزند کے گلے پر چھری چلائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تمام امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت ابراہیمی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.